और सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले कला कहते कहते खुले आँख सल्ले कला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة دیکھ رہے ہیں آپ کھلے آنکھ صلی على کہتے کہتے اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. نبی کریم اور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے غلام کو اپنے ہاتھ سے مار رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر کہا، اے شخص، جتنا اختیار تجھے اپنے غلام پر ہے اللہ تبارک و تعالی کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بات انہوں نے سنی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں حق کے ترجمان سے جاری ہونے والے پیارے اور مبارک الفاظ ان کے دل میں گھر کرتے چلے گئے اور انہیں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس غلام کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مبارک انداز دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. اسے کہتے ہیں احسان، اسے کہتے ہیں کسی کے درد کو، کسی کی تکلیف کو، کسی کی مصیبت کو محسوس کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے عزیز و قریبا یا وہ لوگ جو ہم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے میں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، وہ لوگ مصیبت کے اندر ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو ذرہ بھر محسوس کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ہم کسی کی غم خواری کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ہم کسی کے دکھ میں شریک ہونے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ہم کسی کا غم غلط کرنے کی طرف قدم نہیں اٹھاتے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے. میرے مدنی چند کے ناظرین، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا. اعلی حضرت امام رسول فرماتے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتا ہوا آ رہا ہے، اپنی فقیری، اپنی مسکینی کی فریاد لے کر آ رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے وہ ایک تو مال لے کر جا رہا ہے، دوسرا پیارے آقا کے محبت بھرے الفاظ سن کر اپنے دل میں خوشیاں سمو کے جا رہا ہے. ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے. غم خاری ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی کرنی چاہیے، اپنے محلے والوں کی غم خاری کرنی چاہیے، کسی کے دکھ میں، کسی کی مصیبت میں اس کے کام آنا چاہیے. یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، غم خاری، اسی کو ہم نے موضوع رکھا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا مبارک انداز انشاءاللہ یہ بھی ہم بیان کریں گے. میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو بھی بیان کیے جائیں گے. غم خاری کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے مدنی پھول بھی شامل رہیں گے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز بھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے کا حصہ رہیں گے. قراءت قرآن ہوگی، ہمارے بڑے پیارے قاری صاحب، قاری عنایت اللہ صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تلاوت سنائیں گے، بڑے پیارا قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے آج سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے مہمان ہیں، خصوصی مہمان بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے مدنی رضا بھائی نعت خان، ابن نعت خان، موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمیں کلام سنائیں گے، عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ مدنی پھول جاری سارے رہیں گے، بلال مدنی بھائی ہیں، موضوع پر مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر. دار السنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد کفیل رضا اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، شبی رہنمائی کے حوالے سے آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیج کو ہم شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر شامل رہنا ہے. ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، تلاوت کلام پاک سے. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا
جعلني مقيم الصلاة ومن
قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیات، بڑے اعلیٰ اور بڑے پیارے انداز میں ہمارے قاری صاحب نے ماشاءاللہ سنائی ہیں. اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کے ذوق میں، شوق میں مزید برکتیں، ترقیاں، وسعتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے فہم کی دولت سے مالا مال فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا وقت جو ہوا چاہتا ہے. مدنی بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Hey. فقط ہم پر
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، فیض یاب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے دارالسلام صاحب حضرت مولانا مفتی محمد کفیل رضا عطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مفتی صاحب موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کی شرعی مسائل کے حوالے سے جو کالز ہوں گی ان کو اور جو میسیجز ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ مرحبا مصطفیٰ، آپ کی آمد، اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ سب سے پہلے حضور یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، موضوع ہم نے تو غم خاری کا رکھا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے دکھ کتنے ہیں، ہم تو خود ہی اتنے پریشان ہیں، ہمارے تو اپنے اتنے مسائل ہیں، ہم کسی کے کیا کام آئے، ہماری غم خاری کی جائے، ہم تو خود اس بات کے مستحق ہیں ہماری غم خاری کی جائے، ہم کسی کو کیا پوچھیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، یا چلے میں غریب نہیں بھی ہوں، میں اگر بڑا مالدار ہوں تو میں اس لیے تھوڑی کماتا ہوں کہ میں جو مطلب آئے لوگوں میں بانٹ دوں، کسی کو دے دوں، کسی کا مسئلہ حل کر دوں، اپنا بھی تو خیال کرنا ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔
سبحان اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ان احادیث میں سے ہیں جو جوامع الکلم میں شمار ہوتی ہیں، کہ مختصر سا جو ہے وہ مضمون ہے لیکن بہت وسیع مفہوم کو گھیرے ہوئے۔
جی،
جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمارے ساتھ غمخواری کی جائے، تو جب آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو یہی چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ مشہور جو مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو آپ جب کسی کے ساتھ غمخواری کریں گے، آپ کسی کو مستحق کے غمخواری سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ جب آپ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ غمخواری کریں، ہمدردی بانٹیں، تو پھر دوسرا آپ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا جو عمل کرے وہ مکافات کے بدلے میں نہ کرے، یعنی اس وجہ سے کوئی عمل نہ کرے کہ میرے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے، یہ تو پھر بدلہ ہو جائے گا۔ جو عمل نیکی کا عمل ہے، جو رضاء الہی کے لیے، وہ بغیر کسی جو ہے وہ بدل کے ہوتا ہے، اس میں جو اصل مقصود ہوتی ہے وہ رضا الہی جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے آپ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں۔ غریب ہے تو غریب بھی جو ہے وہ غمخاری کر سکتا ہے، ہمدردی کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ کسی کی غمخاری یا ہمدردی کریں، مسکرانا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔
جی،
تو آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملیں، سلام کریں، سلام کرنے سے محبت عام ہوتی ہے۔ اس طرح آپ جو ہے وہ سامنے والے کا خیر خیال پوچھ لیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لیں، عیادت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا ہے تو اس سے تعزیت کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو اسے دلاسا دے دیں۔ تو یہ جو چند الفاظ آپ نے میٹھے بول کے بولنے ہیں، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہر غریب بھی یہ جو ہے وہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔
جی،
اور اس سے آپ کو جو ہے وہ ثواب بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، غمخاری کا، ہمدردی کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور آپ کا کوئی مال بھی آپ کے پاس سے نہیں جائے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ، اپنے مقام پر، ہر طریقے کے مطابق اپنے اسٹیٹس کے مطابق، اپنی جو ہے وہ صورتحال کے مطابق سامنے والے مسلمان کی غمخاری کر سکتا ہے، ورنہ ایک مسلمان سے آپ مسکرا کر مل لیتے ہیں، سلام دعا کر لیتے ہیں، اس سے حال احوال پوچھ لیتے ہیں، اسی سے اس کو خوشی ہو جاتی ہے، ورنہ یوں بھی آپ دیکھیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آج میں جو ہے وہ آفس کے اندر آیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں،
یہی میں آپ سے کہنے والا تھا،
یعنی یہ چیز
ہمیں تو کوئی پوچھتا، ہماری تو غم خاری کوئی نہیں کرتا، ہم کیوں کریں کسی کی غم خاری؟
تو اب یہ کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھا، تو جس طرح آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے، تو آپ نے بھی تو کسی کو جو ہے اس پورے راستے میں چلتے ہوئے نہیں پوچھا، تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو بھی بات بری لگی ہو کہ یار یہ گزر گیا، اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں گزر گیا، ٹیبل والے نے بیٹھے ہوئے جو ہے اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گزر گیا اور اس نے مجھے جو ہے وہ میری طرف دیکھا بھی نہیں، مجھے سلام بھی نہیں کیا، تو اگر ہر فرد یہی سوچتا رہے گا تو معاشرے سے ہمدردی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو خود آگے بڑھ کر ہر مسلمان کے ساتھ نیکی کی نیت سے، بدلے کی نیت سے نہیں، مکافات جب آ جائے گی کہ میں جیسا کر رہا ہوں میرے ساتھ بھی ویسا کیا جائے، تو یہ تو پھر بدلہ زندگی کے اندر ہو گیا۔ مومن کا عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے حقیقتاً۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔
سبحان اللہ۔ بلال بھائی، غم خاری کا مطلب کیا ہے، کچھ یہ بتائیے۔
ایکچولی غم خاری یہ دو حصے ہیں اس ورڈ کے، اس لفظ کے، ایک ہے غم، دوسرا ہے خاری۔ اب غم خاری یعنی سامنے والا کوئی بھی شخص ہو، آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو، آپ کے دوست احباب میں سے ہو، یا بحیثیت انسان کوئی بھی ہو، تو اس کے غم کو غلط کر دینا، اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ وہ
جس کرنا مطلب غم دور کر دینا،
جی ہاں، جس کرائسس سے بھی گزر رہا ہے اس کو کچھ آپ کی طرف سے کچھ ہمدردی مل جائے، کچھ امداد مل جائے۔ اب جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ غم خاری یہ مال تک محدود نہیں ہے، یعنی ایک شخص سے وہ اگر یہ سوچے کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کی غم خاری نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا کہ غم خاری یہ آپ کے مال کی محتاج نہیں ہے۔ بسا اوقات کسی کی ایک مسکراہٹ انسان کے پورے غم کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور اس کی زندگی میں گویا رونق سی آ جاتی ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول، یہ کتنا کہ کلمہ، ایک ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ، ہم جو کہتے ہیں بات وہ کلمہ کہلاتی ہے، تو کلمہ کہتے ہیں اثر، یعنی دل میں اثر کرتی ہے یہ بات۔ تو کوئی بھی جب آپ جو دوسرے سے میٹھا بول بولتے ہیں یا کوئی دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں تو یہ غم خاری کے انداز ہوتے ہیں۔ اب غم خاری اس کو انگلش میں آپ یوں کہلیں گے کسی کو سمپتی دینا یا پھر کونڈولنسز کے تعزیت کرنا جسے بولتے ہیں، غم خاری خالی یہاں تک محدود نہیں ہے کہ سامنے والا کسی دکھ میں ہو تو اس کے دکھ کو جو ہے وہ ختم کر دینا، اگر وہ مالی طور پر پریشان ہے اس کی مالی امداد کر دی جائے، اگر وہ کسی اور دکھ سے دو چار ہے، کوئی زندگی کی اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی ایسا سجھاؤ دے دینا، کوئی ایسی صورت بتا دینا کہ جس پر چل کر وہ اپنی پریشانی کو دور کر سکے، یہ بھی غم خاری کا ایک انداز ہے۔ اور تعزیت جو کی جاتی ہے، یعنی کسی کا کوئی عزیز انتقال کر گیا تو اس پر جا کر تعزیت کرنا، اس کو کوئی ایسے کلمات بولنا کہ جس سے اس کو مطلب میت سے جو اس کا لگاؤ تھا وہ اس ایسی باتیں کر کے کہ اس کا غم تھوڑا سا دور ہو جائے، یہ بھی غم خاری ہوتی ہے۔ تو غم خاری محدود نہیں ہے، اس کا بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس میں صبر، سخاوت، مالی امداد اور دوسرے سے ہمدردی کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں کہ غم خاری جن کو گھیرے ہوئے ہیں۔
صحیح، ماشاءاللہ، بڑے ایسے انداز میں آپ نے بتایا۔ اچھا حضور، یہ بتائیں اگر ہم کسی کو کسی غم خاری نہیں کرتے، کسی کو نہیں پوچھتے، اس کی مصیبت میں سے کام نہیں آتے، اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا؟ کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا ہے لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے، یار یہ کام کریں گے فائدہ کیا ہے، نہیں کریں گے نقصان کیا ہے، کریں گے تو نقصان کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، اسی کے گرد معاملہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے بھائی نہیں ہم نہیں پوچھتے کسی کو، کیا نقصان کیا ہے اس کا؟
دیکھیے، نقصان یہی ہے کہ پھر آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، دنیا کے اندر آپ اکیلے ہو کر رہ جائیں گے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ سمپل سی ایک مثال آپ دیکھ لیں، جنازہ،
جی
جنازے کے اندر چار کندھا دینے والے تو ہوتے ہی ہیں نا، جنہوں نے لے کر جانا ہوتا ہے۔ اگر وہ چار نہ ہوں، آپ بھی جو ہے وہ کسی کے جنازے کو کندھا نہ دیں، ہر ایک یہی سوچے کہ میرے نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا، تو کل کو جب آپ کا جنازہ اٹھے گا تو اس کو کندھا دینے کے لیے بھی تو آپ کو چار افراد چاہیے نا، وہ آپ کے جو آپ کے اعزہ اقریبا کے غم میں ہی شریک ہے نا، جو آپ کی جو ہے وہ میت کو اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔
حضور، مجھے آپ کی بات سے ریلیٹڈ ایک بات، یعنی آپ کی بات کی تائید کر رہی ہے، اس کا دنیا میں مشاہدہ کسی نے بتایا، مجھے شیئر کیا، انہوں نے کہا ایک شخص تھا گاؤں میں رہتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی کسی کے یہاں فوتگی ہوتی تھی نا تو وہ دو کرسیاں، سمجھ لیں آپ، ہمارے پنجابی میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ پیڑھی ہے، وہ پیڑھیاں جو ہے وہ دو بھیج دیا کرتا تھا، ہوتے تھے چھوٹے جس پہ بچے وغیرہ بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے، بڑا چھوٹی کرسی آپ یوں بھی کہہ لیں اس کو، سمجھنے کے لیے. تو وہ بھیج دو بھیج دیا کرتا تھا, ہر جس کے گھر میں انتقال ہوتا تھا خود نہیں جاتا تھا بلکہ وہ دو پیڑھیاں ان کے گھر میں بھیج دیا کرتا تھا. پھر ایک وقت اس کا بھی آیا, اس کے گھر میں بھی رش تھا لیکن رش لوگوں کا نہیں تھا, پیڑھیاں تھا جس جس کے گھر میں اس نے وہ دو دو پیڑھیاں بھجوائی ہوئی تھیں, لوگوں نے وہی دو پیڑھیاں ساری اس کے گھر میں بھیج دیا, اس کو بھی کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں تھا. اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں بعضوں کا.
اچھا, غمخواری کا ایک جو ایک اہم ترین عنصر ہے وہ ہے ایثار.
جی,
صحابہ کرام علی مردوان کے ایثار کا جذبہ دیکھیں. جب سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ میں, تو آپ کی بہن جو ہے وہ دو کپڑے لے کر آئیں کفن کے لیے. آپ کے جب کفن کے لیے لے کر آئیں تو کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ ہی ایک اور جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ شہید ہیں اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ کفن نہیں ہے. چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک کفن کا کپڑا جو ہے وہ ان صحابی کو دے دیا جائے اور ایک حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے. اب اندازہ کیجئے غمخواری کا اور ایثار کا جذبہ کیا تھا. ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا.
جی,
اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کون سا کپڑا کسے دیں. حالانکہ سمپل سی چیز ہے, ہر شخص جو ہے وہ اپنے مردے کو جو ہے وہ فوقیت دے گا, لیکن یہاں تو دو کپڑے ان میں پہلے تقسیم کی, ایثار کیا اور پھر یہ طے کیا کہ اس میں سے جو بڑا کپڑا ہے وہ کسے دیا جائے. تو قرعہ ڈالا, قرعہ اندازی کی کہ کس میت کے نام جو کپڑا نکلے گا وہ اسے کفن میں دے دیں گے. جب قرآن اندازی کی تو بڑا کپڑا ان صحابی کے نام پر نکلا جو کہ دوسرے صحابی تھے, ان کو کفن اس میں دے دیا اور چھوٹے کپڑے سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا.
اللہ,
اس کا حال یہ تھا کہ جب سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا.
اللہ,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سر ڈھانک دیا گیا اور پیروں پر جو ہے وہ گھاس وغیرہ رکھ دیا. تو اندازہ کیجئے کہ پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کے اعزہ اقربا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بہن جن کے وہ بھائی تھے, ان پر یعنی کیا عالم تھا اس وقت کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے اور اس حال میں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ناک کان کاٹ دیے گئے تھے, اس کے باوجود اس وقت مسلمان کے ساتھ دوسری مسلمان میت کے ساتھ غمخاری اور ایثار کا جذبہ.
اللہ اکبر,
کہ کفن اور پھر کفن میں بھی قرآن اندازی کر کے اچھا کفن جو ہے وہ دوسرے کو دے دیا اور اپنے مرحوم کے لیے جو ہے وہ کم پر اکتفا کیا گیا.
اللہ,
تو یہ تو ہم تو آج سوچ ہی نہیں سکتے
حی حی حی
کہ اپنی جان پر جو ہے وہ ہم دیں. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, مؤمنوں کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئیں کہ اپنی جانوں پر جو ہے وہ دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں, ایثار کرتے ہیں.
صحیح, اور یہاں جس طرح ایک اشار پتہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان کا جیسے مبارک انداز پتہ چل رہا ہے, ویسے ہی یہ اسلام کی خوبی بھی تو ہے نا جی.
بالکل,
اسلام کا کیسا مبارک حسن ہے, کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ہو جائیں گے.
دیکھیں, اسلام میں تو مسلمان کو دوسرے اپنے بھائی کے لیے, مومن کی جو تعریف بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں کہ مسلمان کون, مسلمان کی تعریف جو بیان کی گئی وہ دیکھیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, کہ کامل مومن اور مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اسلام کی تعریف کے اندر گویا کہ یہ بات ایسی شامل اور لازم ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی کہ آپ نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچا دی, آپ نے اسے مکمل جو ہے وہ سلامتی دینی ہے. تو اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہ تو اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اپنے لیے تنگی برداشت کر لو لیکن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرو, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غمخاری کرو. بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا, جسے مشہور واقعہ ہے کہ وہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ کھانا پکا اور وہ سری جو ہے وہ انہوں نے صدقہ جو ہے وہ کر دی, اور وہ سری جو ہے وہ جب کسی کے پاس صدقہ کی گئی تو اس شخص نے بھی جو ہے وہ یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے میرے پڑوسی کے پاس جو ہے وہ یہ چیز نہ ہو, وہ اسے صدقہ کر دی. الغرض وہ سری پورے محلے میں گھومتے گھومتے اسی شخص کے آ گئے جس نے سب سے پہلے صدقہ کیا. تو کیا ایثار تھا کہ کسی کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہ تھا لیکن ہر ایک دوسرے کے اوپر صدقہ کر رہا تھا, دوسرے کے ساتھ غمخاری کر رہا تھا اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کر رہا تھا. صدقات دیکھ لیں, زکات دیکھ لیں, زکات کا جو ایک اہم ترین جو مقصد ہے وہ مسلمان غریب فقراء کے ساتھ غمخاری ہے. صدقات نافلہ دیکھ لیں, اس میں بھی یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صدقات نافلہ کے ذریعے سے جو ہے وہ غمخاری کرتا ہے. پھر شریعت مطہرہ کے اندر نفقے کا جو ایک مکمل نظام ہے
جی
کہ کس کا خرچ کس پر لازم ہوگا
جی,
یعنی دیگر لوگوں کی طرح نہیں, یا جو اس وقت جو دیگر اقوام عالم ہیں کہ جو اپنے والدین کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں یا گورنمنٹ کے سپرد کر دیتے ہیں یا فلاحی اداروں کے, بلکہ یہاں پہ تو شرعاً لازم ہے کہ جس طرح اولاد کا نفقہ آپ پر واجب ہے, آپ کی زوجہ کا نفقہ واجب ہے, کل کو اگر والدین جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہوتا, تو ان کا نان نفقہ بھی آپ پر شرعاً واجب ہے. اور نہ صرف جو ہے وہ والدین کا, بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو رشتے دار ہیں جو اپاہج ہیں کھا پی نہیں سکتے, تو ان کی بالترتیب ایک جو ہے وہ پوری جو ہے وہ لائن بیان کی گئی کہ کس کا نفقہ کس پر واجب ہوگا. یہ جو ہمارے ایک سمجھا جاتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ پوتے کو ہی لے لیں کہ اگر کسی شخص کے بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا
جی,
تو اب پوتا جو ہے وہ اگر اس شخص کے دیگر بیٹے موجود ہیں تو وارث نہیں بنتا. لیکن یہاں پر بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یار اس کا تو باپ بھی انتقال کر گیا, اب اس کا جو ہے وہ خرچ کون اٹھائے گا, تو اس کا خرچ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کے دادا اور چچا کے اوپر لازم ہے شرعی اعتبار. اگر وہ شخص کچھ نہ چھوڑ کے مرتا جب بھی جو اس کے اوپر دینا لازم ہوتا ہے, یہ جائے کہ وہ چھوڑ کر مرے تو شریعت مطہرہ میں ایک باقاعدہ پورا نظام موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہر ایک مسلمان دوسرے کی جو ہے وہ ہمدردی غمخاری میں شریک ہوتا ہے. یوں ہی آپ جو ہے وہ پڑوسی کے حقوق دیکھ لیں کہ پڑوسی کے اس قدر حقوق بیان کیے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہونے لگا کہ کہیں اسے وارث نہ بنا دیا جائے. تو اس قدر جو ہے وہ پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے کہ آپ اس کے ساتھ غمخاری ہمدردی سارے معاملات کے اندر اس کے ساتھ کریں.
واہ سبحان اللہ, بڑی پیارے مدنی پھول استاد نے موضوع کے حوالے سے بتائے ہیں. کچھ کالز آپ کی ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فہیم اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے اور محترم اسلام بھائی, ایک مسئلہ کا شرعی حکم کیا ہے مجھے اشارت فرما دیجیے. میں اکثر نماز میں مجھ سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے اور پھر میں سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہوں. سلام پھیرنے کے بعد بعض اوقات یاد آتا ہے, کچھ اذکار پڑھ رہا ہوتا ہوں جب یاد آتا ہے, پھر میں دوبارہ اب کیا کروں گا؟ اس کے لیے تھوڑا سا شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. جی حضور کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے دوران کوئی واجب اگر آپ کا بھولے سے رہ گیا تو سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے. اب سجدہ صاحب ہے تو یہ کہ آپ جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں تو اس وقت جو ہے وہ تشہد پڑھنے کے بعد آپ ایک جانب سلام جو ہے وہ پھیریں اور پھر آپ جو ہے وہ دو سجدے کریں. لیکن جیسے انہوں نے کہا بھول جاتا ہوں میں سجدہ صاحب کرنا, پہلے واجب بھول گئے اب آگے سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گئے اور سلام دونوں طرف پھیر دیا, تو اب اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے, وہیں بیٹھے ہوئے کسی سے بات چیت نہیں کی انہوں نے, فقط ذکر و اذکار جو ہے وہ عربی کی دعائیں معصورہ کوئی پڑھ لی یا کوئی اللہ اکبر تسبیح وغیرہ پڑھ لی لیکن بیٹھے ہوئے اسی جگہ پر ہیں, تو ایسی صورت میں اب بھی ان کے لیے اجازت ہے, یہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں, دو سجدے کریں اور اس کے بعد اٹھ کر جو ہے وہ دوبارہ التحیات پڑھ کر سلام پھیر لیں, تو اب بھی یہ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں, ان کی نماز ہو جائے گی. لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف آپ کا واجب بھی چھوٹ رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ کا سجدہ صاحب بھی جو ہے وہ بھول کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے, تو یہاں تھوڑا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آخر ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے.
جی
نماز کے اندر ہماری غفلت اور کوتاہی کی بنا پر ایک تو یہ کہ بعض لوگوں کو نسیان کی بیماری ہے تو وہ تو مجبور اور معذور ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد ہم جو ہے وہ حاضر تو صورت میں نماز میں ہوتے ہیں لیکن دلی اعتبار سے کہیں اور ہی ہم موجود ہوتے ہیں, تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اگر اس طرح شیطان جو ہے وہ دوسری جانب لے جاتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نماز کے اذکار ہیں جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سورت پڑھ رہے ہیں, رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں, التحیات پڑھ رہے ہیں, ان کے ترجمے کو یاد کریں.
صحیح.
اور جب ترجمے کو یاد کریں اب جب آپ نماز میں پڑھیں تو اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے پڑھیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی کیا ہے. جب ان الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ نماز ادا کریں گے تو ایسی صورت کے اندر آپ بھولیں گے بھی نہیں اور آپ درست طریقے سے اپنی نماز بھی ادا کر سکیں گے اور شیطان کے خیالات اور وسوسے سے بھی محفوظ رہیں گے.
ٹھیک ہے جی. بعض کا تصور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو کبھی وسوسہ نہیں آتا کبھی آ بھی جاتا ہے, تو اب یہ کیسے انسان جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا
کہ ابھی جو ذہن میں بات آ رہی ہے یہ وسوسہ ہے، ابھی جو آ رہی ہے یہ صحیح بات آ رہی ہے؟
دیکھیں وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے
جی.
اب نماز کے دوران اگرچہ وہ آپ کو کسی دوسرے نیک کام میں لگا رہا ہے، شیطان جو ہے وہ نیکی کے ذریعے سے بھی انسان کو جو ہے وہ وسوسہ دیتا ہے، تو اب نماز میں آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کی طرف لے گیا، نماز میں آپ کو جو ہے وہ اس طرف لے گیا کہ نہیں یار ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن نماز کے وقت آپ نماز میں حاضر رہیں اور نماز کے ارکان اور اذکار پر جو ہے وہ غور و فکر کر کے ان کو ادا کریں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اپنے آپ کو بندہ اس طرح تصور کرے جیسے حدیث میں بیان فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فلم تکن ترا فانہ یراک، کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس بات پہ تو یقین کامل ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب جب یہ تصور بندہ باندھ لے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر دوسری طرف اس کا دھیان جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتا. اور اگر جو ہے وہ جاتا ہے بار بار کسی کا، تو یہی ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ جو وسوسے سے بچنے کے علاج ہیں وہ پڑھ لے، لاہور شریف جو ہے وہ پڑھ لے اور الٹے کندھے پر جو ہے وہ تھتکار لے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ وسوسے سے حفاظت ہو جائے گی.
سبحان اللہ. یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر بتیاں جلا کر اور کھانا سامنے رکھ کر جو فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا یہ کسی روایت سے ثابت ہے کوئی کہیں سے؟
فاتحہ پڑھنا، دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ فاتحہ کو دیکھ لیں کہ فاتحہ کے اندر آپ کرتے کیا ہیں.
جی
بتیاں جلانا یعنی اگر بتی جلائی جاتی ہے عمومی طور پہ وہ تو خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے، اگر وہ نہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے. یوں ہی فاتحہ کھانے پر پڑھنا، کھانے کے بغیر بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، کہ یہ فاتحہ ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ثواب آپ ایصال کرتے ہیں. کھانے کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ کھانا آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے فاتحہ کے بعد، تو اس صدقے سے جو ثواب ملے گا وہ بھی آپ اپنی مرحوم میت کو جو ہے وہ پیش کریں گے. اب یہ کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اور دیگر مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے دعوت کی تو کھانا بہت جو ہے وہ تھوڑا تھا اور لشکر جو ہے وہ 500 بعض دفعہ جو ہے 1500 پر مشتمل تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر دعائے برکت کی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت کی تو اب اس کے بعد وہ کھانا پورے لشکر کو جو ہے وہ کفایت کر گیا، جو کہ فقط ایک بکری یا مختصر سا جو ہے وہ کھانا تھا. تو پتہ چلا کہ کھانے کو سامنے رکھ کر دعا پڑھنا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا عام طور پہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ سب بھی دعا ہی اللہ کا ذکر و اذکار ہے. تو اس طور پر بھی آپ جو ہے وہ کھانا جب کھاتے ہیں اس سے پہلے اللہ کا نام لے کے برکت کے حصول کے لیے کھاتے ہیں، تو جب یہ جائز ہے تو اب اس کے اوپر اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے، چاروں کل پڑھ دیں گے اور قرآن پاک کی دیگر صورتوں کو پڑھ دیں گے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے کھانے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کھانے میں برکت ہی ہوگی اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب اور اس کھانے کو صدقہ کرنے کا ثواب اپنے میت کو بھیجتے ہیں، اور ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کھانا سامنے رکھ کر کچھ بھی پڑھنا، سمپل سی جو آپ کو میں نے مثالیں دی عام طور پر کہ آپ دعا پڑھتے ہیں، ہر ایک پڑھتا ہے دعا بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے وہ ہر نیک اور جائز کام کرنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اپنی فضیلتیں ہیں، تو جب بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا قرآن پاک کی آیت کا بھی جز ہے، تو پھر پورا قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنا یا جو ہے وہ چند صورتیں پڑھنا، اس کی وجہ سے کھانے میں کیوں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا یا اس کو کیوں ناجائز ہو جائے گا؟
تو وہ کال سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں نے اپنے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھا ہے، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مصطفیٰ نام رکھنا کیسا؟
یہ تو آپ نے رکھ لی ہے نام، آپ ابھی پوچھ رہے ہیں مسئلہ، تو ویسے کام کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، چلے آپ نے بھی پوچھ لیا. جی حضور فرمائیے.
بالکل رکھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ صفاتی نام ہے اور جو ہے اس کا معنی ہے چنا گیا، منتخب کیا گیا، تو بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے اپنے بیٹے کا نام بھی مصطفیٰ ہے.
واہ جی واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دار الفتنہ سے ریلیٹڈ ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام گزنفر علی عطاری تحصیل چھکڑ گڑھ سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. جو آج کل موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے فری منٹ حاصل کیے جاتے ہیں, ان کے بارے میں معلومات دینی ہے, آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟
جی حضور,
موبائل اکاؤنٹس کے اندر جو پیسے رکھے جاتے ہیں اور وہ پیسے جو ہے وہ آپ کے فکس ہوتے ہیں ایک طریقے سے, یا آپ اسے نکال بھی سکتے ہیں, لیکن جب آپ نکالیں گے آپ کو مل جائیں گے. تو ایک سمپل سا اصول ہے کہ قرض کسے کہتے ہیں. آپ کوئی چیز کسی شخص کو دیں اور جب آپ مانگیں گے وہ چیز آپ کو پوری کی پوری واپس کی جائے گی, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی, یہی قرض کہلاتا ہے. تو موبائل اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے آپ وہ چاہے پیسہ کیش کی صورت میں حاصل کر لیں گے, یا یہ کہ آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کے بدلے میں آپ جو ہے وہ اپنا ایئر ٹائم یعنی بیلنس وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, تو اس کی حیثیت قرض کی سی ہوتی ہے. اب قرض کے اوپر یہ مشروط ہوتا ہے کہ آپ کو, آپ جب تک اپنا اتنا بیلنس رکھیں گے کہ ایک بیلنس کی میعاد مقدار ہوتی ہے کہ اتنا بیلنس آپ کا رہے گا تو آپ کو روزانہ اتنے منٹس اور یہ چیزیں فری ملتی رہیں گی. جب بیلنس اس سے کم ہو جائے گا تو آپ کو یہ چیزیں مفت نہیں ملیں گی. تو پتہ چلا کہ یہ قرض کے اوپر جو ہے مشروط طور پر یہ نفع دیا جا رہا ہے, اور حدیث مبارکہ ہے کلو قرض جرا منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو یہ واضح طور پر سود ہے. سود کا پیسہ ہونا مال ہونا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ حدیث میں منفعت کے الفاظ استعمال ہوئے. کسی بھی قسم کی منفعت اگر آپ کو قرض کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے اور وہ قرض پر مشروط ہے تو وہ سود ہے. اس کی مثال عام حالت کے اندر آپ لیں, مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قرضہ دے اور یہ شرط لگا دے مقروض کو کہ تم نے جو ہے میرے گھر میں جو ہے وہ کلر کرنا ہے, اس شرط پہ قرضہ دے رہا ہوں کہ تم نے میرے گھر میں مفت میں کلر کرنا ہے. تو اب کہیں کہ ہم نے تو کوئی نفع جو ہے وہ اس سے نہیں لیا, لیکن یہ جو مفت میں کلر کی جو سروس جو ہے وہ آپ نے حاصل کی ہے یہ بھی چونکہ منفیات ہی ہے تو یہ سود ہے. یوں ہی گروی مکان جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی نے قرضہ لیا, آپ جو ہے وہ اپنا مکان اسے جو ہے وہ بطور رہن رکھوا دیتے ہیں, گروی رکھوا دیتے ہیں. لیکن اب گروی کا تو اصول صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ضمانت کے طور پہ رکھ لیا کہ کل کو اگر آپ قرضہ نہیں دے سکے تو ہم آپ کا مکان بیچ کر جو ہے وہ قرضہ وصول کر لیں گے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ اس مکان کے اندر وہ شخص رہائش اختیار کرتا ہے جو قرضہ دیتا ہے. تو جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے وہ اس میں رہائش اختیار کرتا ہے, یا کوئی زمین اس کی لے لیتا ہے تو وہ زمین کے اندر کھیتی باڑی کر کے نفع اٹھاتا ہے, یا اسے آگے مزید کرائے پر دے دیتا ہے. تو یہاں بھی گروی چیز سے نفع اٹھانا یہ قرض کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور یہ بھی سود ہے, حرام ہے, اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں.
اچھا
یہ بھی دیکھیں غمخاری کا ہے کہ قرض کا جو دار و مدار ہے یہی غمخاری, اسی لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا کہ سود جو ہے غمخاری کے خلاف ہے.
اللہ 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 اللہ,
کیونکہ پھر آپ جو ہے وہ تجارتی بنیاد کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک مسلمان جو ہے پریشان حال ہے, اسے جو ہے وہ قرض کی ضرورت ہے مالی اعتبار سے, ٹھیک ہے آپ صدقہ نہیں کر سکتے, خیرات نہیں کر سکتے, اسے قرض کے طور پر ہی غمخاری کرتے ہوئے اسے آپ قرض دے دیں. لیکن جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس چیز کے خلاف کرتے ہیں, وہ یہاں پر بھی ایک مسلمان کے ساتھ غمخاری پسند نہیں کرتے, وہ صرف فقط اپنا نفع چاہتے ہیں, جو کہ نفع ان کے مال کو جو ہے برباد کرنے والا ہوتا ہے, وہ سود کی شرط لگا دیتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو مسلمان پر بھروسہ ہو تو آپ بغیر کسی سیکورٹی ڈپازٹ کے آپ اسے جو ہے وہ قرض دے دیں اس کے ساتھ غمخاری کرتے ہوئے. لیکن چلیں اگر آپ کوئی ڈپازٹ جو ہے وہ اس سے کوئی چیز لے لیتے ہیں, مکان کے پیپر یا دیگر چیزیں لے لیتے ہیں, مگر اس سے نفع نہ اٹھائیں آپ. آپ جو ہے وہ نفع نہ اٹھائیں, کہ آپ کا نفع اٹھانا ایک طرف سود بھی ہوگا اور دوسری طرف ایک مسلمان کی غمخاری اور ہمدردی کے خلاف بھی ہوگا.
واہ سبحان اللہ, بڑے پیارے انداز حضور آپ نے جواب عطا فرمایا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں دال افطار سے ریلیٹڈ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو بھی رہ جاتا ہے اور بسا اوقات دونوں طرف سلام پھیر کر جیسے عادتاً نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ہے, یا کسی کی عادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا پھر فوراً یاد آ کے مجھے تو سجدہ سہو کرنا ہے, تو کیا سجدہ سہو کر سکتا ہے یا یہ تاخیر شمار ہو جائے گی اور پھر سے نماز پڑھے؟ رہنمائی فرمائیں.
جی حضور,
جی ہاں سجدہ صاحب جو ہے وہ کر سکتا ہے, اسی مقام پر بیٹھا ہوا ہے تو فقط اس نے ذکر اللہ کے چند الفاظ جو ہے وہ کہے ہیں تو یہ منافی نماز نہیں ہے. وہ اب بھی جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے, دو سجدے کرے اور اس کے بعد اٹھ کر جو ہے وہ تحیات اور درود ابراہیم اور دعا مکمل کرے، سلام پھیر دے، تو اس کا سجدہ صحف کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی اور یہ نماز واجب الادہ نہیں رہے گی۔
سبحان اللہ، بہت شکریہ حضور آپ کے وقت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی زمان میں رکھے۔ یہاں پر ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ شامل کیے لیتے ہیں، جنت کیسی ہے، آئیے مل کر مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت کی منزلیں کتنی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محسن کائنات، شاہ موجودات، مالک کوثر جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکنے والے ستارے کو دور سے دیکھتے ہو، کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زائد ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات کی طرح ہوں گے؟ جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ عز و جل پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں اعلیٰ درجات والوں کو نیچے سے یوں دیکھا جائے گا جس طرح تم آسمان پہ نکلنے والے کسی تارے کو دیکھتے ہو۔ بے شک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اعلیٰ درجات والوں میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے بالا خانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جو جواہرات سے بنے ہیں، ان کا باہر سے سب کچھ اندر اور اندر کا سب کچھ باہر سے نظر آتا ہے، ان میں ایسی نعمتیں، لذت اور سرور ہوگا جنہیں نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو سلام پھیلائے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس کی طاقت رکھے؟ ارشاد فرمایا کہ میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے، اور اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لہٰذا جو مسلمان کسی مسلمان سے ملا، اس کو سلام کہا یا اس کے سلام کا جواب دیا، تو اس نے سلام پھیلایا، جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یقیناً اس نے کھانا کھلایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے تو اس نے روزے رکھے، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے ساری رات عبادت کی جبکہ لوگ سو رہے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عبادت گزاروں کے لیے، سلام پھیلانے والوں کے لیے، کھانا کھلانے والوں کے لیے، اور سبحان اللہ عز و جل نماز پڑھنے والوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ہم بھی غور کریں کہ آج ہم سلام پھیلاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر سلام نہیں پھیلاتے تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کو سلام میں پہل کریں گے، اور جو سلام کے آداب ہیں ان کے مطابق سلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو آسان انداز سے، حسن اخلاق سے اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ ذہن نصیب کہ جب ہم اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچوں کے پاس پہنچیں، تو ان کو بھی سلام میں پہل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی میٹھی ادا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو بڑے بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ تو انتظار نہ کریں، جب کوئی سلام
کرے تو جواب دیں، نہ کرے تو آپ سلام میں پہل کریں، اپنے گھر والوں کو اچھے کھانے کھلائیں، پیٹ بھر کر کھانے کھلائیں۔ سبحان اللہ، اگر امی جان زندہ ہیں، والد صاحب زندہ ہیں، اپنے بال بچے اللہ نے عطا کیے ہیں تو ان کی خواہش کے مطابق کھانا کھلائیں، ان کو اچھا کھانا کھلائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ سبحان اللہ عز و جل، فجر و عشاء کی نماز ادا کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہمیں جنت میں جانے کی اور انداز سکھائے، وہاں پر ہمیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا نے ماہ رمضان کے روزوں کا فرمایا اور ہر ماہ تین دن روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں ان تمام نیک کاموں کی ترغیب دلائی جاتی ہے، ان نیک کاموں کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور اس کے عملی مظاہرے بھی الحمدللہ عز و جل نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اچھے ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی ایک انشاءاللہ دل میں لگن پیدا ہوگی، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور وہ یوں آسان ہو جائے گا کہ جو دنیا میں اچھوں کے ساتھ ہوگا، نیکوں کے ساتھ ہوگا، پرہیزگاروں کے ساتھ ہوگا، نمازیوں کے ساتھ ہوگا، ماں باپ کے فرما برداروں کے ساتھ ہوگا، عاشقان رسول کے ساتھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اور سبحان اللہ عز و جل، آج ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہوئے، انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کرتے ہوئے، اہل بیت عزام سے محبت کرتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے جب نیک اعمال بجا لائیں گے اور اچھے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی، دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی، دعوت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں مسلمانوں کو کھلائیں گے، اپنے گھر والوں کو پیٹ بھر کر کھلائیں گے، تو انشاءاللہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے دسترخوان سے جنت میں جنتی کھانے کھائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کمر بستہ ہو جائیے، جنت کی تیاری میں لگ جائیے، نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ کیوں؟ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ جو دنیا میں جیسا بیج ڈالے گا، کل بروز قیامت ویسی کھیتی کاٹے گا۔ جو بدی کا بیج بوئے گا، وہ بد نصیب بدی کاٹے گا، اور جو نیکی کا بیج بوئے گا، وہ نیکی کاٹے گا، اور نیکی کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی شفاعت سے داخل جنت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ۔
تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متمتے اور فیضیاب فرمائے. وقت کافی ہو گیا آپ کی کالز کو شامل نہیں کیا, اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی اور ہمارے کال سینٹر والوں کی مہربانی رہی, تو انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے. لیکن یہاں پر ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نور احمد اتاری ساہیوال موزہ نامہ سیال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کیسے جاری ساری ہے. اور آج کا موضوع غم خاری, ماشاء اللہ بڑا پیارا موضوع ہے. تو غم خاری تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لذت اور کیفیت, اس کو تو شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. الحمدللہ تو یہی عرض کیا جائے گا کہ اگر آپ غم خاری سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ مدنی ماحول میں ایسی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ بغیر مال کے غم خاری کر سکتے ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل میں آپ شامل ہو جائیں, آپ ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں, اسی طرح میت کے تیجے پر اور اس طرح کے اشارے ثواب کے مواقع پر اشارے ثواب پیش کر دیا جائے. یہ بھی غم خاری کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ, مرحبا. آپ کا کال کرنا بڑے پیارے معاملات کی طرف ہم توجہ دلائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد بشیر اتاری فکر گنجرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ سنا دیں. بالا غل اولاد کمال ہی کشف حد تاب کمال ہی.
جی
محمد اکبر رضا اتاری کو ہارٹ ایبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ ہمیں وہ کلام سنا دیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک نعت شریف سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں.
ٹھیک ہے جی, مرحبا. جی
میرا نام احمد اتاری ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے. اللہ تبارک بتعالی اس سلسلے کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالی میرے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو شفاء کاملہ عادلہ عطا فرمائے. ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم دائم رکھے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنوا دیجئے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں.
واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ, مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. ہمیں سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں احمد پور شرکیہ مہر حوالہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ تو مدینہ مدینہ سلسلہ چل رہا ہے. میری ایک نعت شریف کی فرمائش تھی, اگر یہ پوری فرما دیجئے. دل میں ہو یاد تیری کو
خیرا. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا.
فیض الرحمان اتاری سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ بہت ہی پیارا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنا دیجئے. جو مدینے کے تصور لیا کرتے ہیں
ماشاءاللہ مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ساجد رسول اتاری کوٹ مٹھن شریف سے. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارا ہے. مجھے کلام سنا دیجئے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری کی مدینہ دیکھوں.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی عدنان بھائی کلام شامل کریں. مرحبا.
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر جب جمعہ آ رہا
استاذ صاحب مرحبا، آپ کی عمر اللہ آپ کو سلامت رکھے. غم خاری ہم نے موضوع رکھا ہے، اور میرے سنت بھی فرماتے ہیں کہ غم خاری جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور آپ کا ایک بہت پرانا مبارک کال ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کی مسکراہٹ کسی کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے اور آپ کی ایک بے رخی کسی کی نسلوں کو جو ہے وہ تباہ کر سکتی ہے. اس فرمان کے تناظر میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی کسی کی غمخاری کرنا, اس کو مسکراہٹ دینا جبکہ اس کا موقع ہو تو سنبھال لیتی ہے. تو غمخاری میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان پریشان ہو کسی بھی وجہ سے, پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا, تنگ دستی ہے, بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گیا, یا اس کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا, یا گھر میں کوئی اس طرح کا جھگڑا ہو گیا, یا کوئی فوت ہو گیا اس کا عزیز رشتہ دار وغیرہ, تو ان سب معاملات کے اندر غم خاری کی حاجت ہوتی ہے. اب غم خاری کی حاجت, غم خاری سے مراد ہی کہ غم بانٹنا, ہمدردی کرنا. تو غم خاری کی حاجت سمجھ لیں کہ بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کو ہوتی ہے. اگر بچہ رو رہا ہے پالنے میں, مطلب اپنا وہ جو بھی اس کا وہ پنگوڑا وغیرہ ہوتا ہے یا جو اس کا بستر ہوتا ہے, اب اس کا اگر نوٹس نہ لیں تو بچہ پھر اپنا والیوم بڑھا دیتے ہیں. یہ تجربہ ہوگا اسلامی بھائیوں کو, تو اگر تھوڑا سا نوٹس لے لیں اور وہی اسی کے انداز میں اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں, کیا ہو گیا میرا بیٹا, کیوں رو رہا ہے, تو وہ بعض اوقات رونا چھوڑ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں.
ایسی بات,
تو وہ توجہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی حاجت ہے کہ غم خاری, اگر بھوک بھی لگی ہے تو بعض اوقات وہ بھوک بھول کر بھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے. بعضوں میں ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بچوں سے ایسا مدن مانوس ہوتا ہے کہ بچے جیسے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں. تو اس کی کئی زندہ مثالیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اسکرین پہ دیکھی ہوں گی کہ ہمارے پیارے 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 باپا جان, تو جب ان کی خدمت میں کیا چھوٹا کیا بڑا جب حاضر ہوتے ہیں,
اللہ اللہ اللہ,
تو آپ کی وہ جو مسکراہٹ ہے وہ مسکراہٹ دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان خود بھی مسکرانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جو اس کو غم ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے بھلے وقتی طور پہ صحیح. تو غم خاری میں عیادت بھی شامل ہے, ہمدردی کرنا بھی شامل ہے, تعزیت کرنا بھی شامل ہے. اب یہ اہم ہے کہ کون کس وقت کس کی کس طرح غم خاری کرے. تو یہ چار لفظوں میں ہمارا سلسلہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا.
کیا بات,
کون کرے, کس کی کرے, کس طرح کرے,
کس وقت کرے. واہ کیا بات ہے.
اب اس میں غم خاری کا ظاہر ہے مختلف انداز ہیں. اب عیادت ہے جیسے, اب عیادت کے لیے جو مدنی پھول ہیں وہ مرحبا کے عیادت کے لیے جائیں آپ اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا بھی منقول ہے وہ پڑھیں
جی.
پھر یہ کہ اس سے کے پاس, اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھے نہ. ہاں اگر وہ چاہے, خواہش رکھتا ہو کہ آنے والا میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے, مگر اس کا والد ہے یا استاد ہے یا پیر مرشید ہیں, تو وہ اس کی خواہش ہوگی میرے پاس زیادہ دیر تشریف فرما رہے ہیں.
بعض اوقات ان کے پاس بیٹھ کے تو گپیں شروع کر دیتے ہیں نا, ہینکیاں پھینکیاں آگے
نہیں, وہ آپ کر دیا نا میں نے کہ بیٹھنا نہیں ہے زیادہ دیر, مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. لیکن استثناء اس کا ہے, ایک تو وہ جو خدمت پہ ہے کہ مریض کی دیکھ بھال کر رہا ہے, وہ تو ظاہر ہے وہاں سے بھاگے گا تو مریض کو گولی کھانی ہوگی تو کیا کرے گا وہ,
ایسی بات.
اور دوسرا وہ شخص کے جس کے بارے میں مریض چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھے.
صحیح.
اب حال بگڑا ہے, بیمار کی بنائی ہے, اب پیر و مرشید اگر سرانے تشریف لے آئے بیمار کے, تو وہ شاید ہی کوئی اکا دکا ایسا کوئی بیمار ہوگا کہ جو بےچارا شاید کسی اور وجہ سے کہ پیر و مرشد زیادہ دیر میرے پاس بیٹھیں گے تو ان کا وقت اس کام میں صرف ہوگا، اس کے بجائے یہ دیگر مدنی کاموں میں وقت صرف کر لیں گے، اس طرح کی کوئی نیت ہو، یا کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو یہ جلدی چلے جائیں تاکہ وہ حفاظت کا معاملہ بھی درست رہے. بلکہ یہ ہوا بھی کہ ایک جگہ میرے سنت تشریف لے گئے تو وہ اسلامی بھائی، اب ذرا خوش تو ہوئے ہوں گے لیکن ان کو تشویش بھی شروع ہوگی کہ بابا یہاں تو سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ذرا وہ مطلب کہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو آپ نہ گرم فرماتے، آپ بس جلدی جلدی چلے جائیں، اس طرح کا ان کا ایک وہ بھی ایک محبت تھی کہ تاکہ آپ کو سیکیورٹی کے معاملات وہ درپیش نہ ہوں. تو عیادت میں وہی کہ زیادہ دیر نہ بیٹھے. پھر یہ کہ اب وہ سوالات، اس بارے میں بھی امیر سنن نے کافی مدنی پھول دیے. اب وہ سوالات طرح طرح کے، یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جس راہ جانا نہیں، پنجابی میں وہ کہتے ہیں جے راہ پوچھئے کہ جس راستے آپ نے جانا نہیں، جس گاؤں جانا نہیں، تو اس کا راستہ کیوں پوچھیں؟ تو اب آپ کو معلومات نہیں ہے طبی، آپ خام خواہ اس سے پوچھتے پھر رہے ہیں، ٹیسٹ کروا لیے ہیں، اچھا وہ ٹیسٹ کی رپورٹیں بھی مانگیں گے، اب ٹیسٹ کی رپورٹیں پڑھیں گے، انہیں بلے کچھ نہیں پڑے گا. بندہ پوچھ لینا اگر ہمت کر کے کہ یار کیا پتا چلا آپ کو، تو وہ شاید شرمندگی کے مارے آنکھیں نہ ملا سکے. تو امیر سنن نے مذاکرے میں ارشاد فرمایا، مطلب کہ مزاحن اور ایک انداز سے اپنا جو انداز ہے میٹھا میٹھا، اس نے فرمایا کہ ایک آگے پوچھنے لگے کہ آپ کا آپریشن ہوا، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی. تو امیر سنن نے فرمایا یار جس کو سوئی بھی چبھے اس کو تکلیف ہوگی، اور آپریشن میں تو کٹ لگتا ہے اس میں تکلیف. امیر سنن نے فرماتے کہ اگر میں اس کو لسٹ کھول کے سنا دیتا نا تو دوبارہ مجھ سے پوچھنے والا نہ رہتا، دوبارہ پوچھنے کی ہمت نہ پڑتا کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے یا نہیں. اب وہی بات ہے کہ وہ فائل مانگتے ہیں بات کو. تو اب جتنا ہو معلومات ہوں، ہاں اتنی معلومات اگر آپ کو ہیں واقعی کہ لیبارٹری کے ٹیسٹ آپ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جیسے عام طور پہ شوگر کا ایک وہ ہے معلومات کہ بھائی شوگر کتنی ہے، آپ جس کی شوگر بتائیں نہیں 350 ہے 400 زیادہ ہوگی یار، تو وہ کچھ نہ کچھ مشورہ دے دے کہ یار آپ تھوڑا احتیاط کرو، کم کرو یا اس طرح. تو یہ ایک جنرل نالج کی بات ہے. لیکن اب کولیسٹرول کہ کس میں کتنی ہے اور اس میں کون سا کتنا ہونا چاہیے،
یہ میں بتاؤں جی، شوگر پر بھی ہر کوئی نہیں بتا سکتا سر. صاحب
اچھا
جی 14 یہ بھی ہائی شوگر ہے.
اب وہ جی بی میں آ گئی
جی، وہ اس میں مول پر لیٹر میں آئے گی. شوگر کی بھی جب وہ آپ بتاتا ہے اس کے بھی دو ڈیجٹس ہوتے ہیں، یونٹس ہوتے ہیں، ایک بتاتا ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر.
جی جی
یہ تو وہ مشہور جاتا ہے. ہاں جی عام ہے. دوسری ایک ہوتی ہے مول پر لیٹر، یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہوتی ہے نا وہ 14-15-12
جو بات نہ آتا تو پھر یہ والی بتا دینی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہو 14 GB والی.
جی بی نہیں ہوتا جی، 14 مول پر لیٹر ہوتا ہے جی.
اچھا
مول پر لیٹر. ہاں جی
تو وہ بتا دیجیے تاکہ وہ خاموش تو رہے کم از کم. تو عیادت میں یہ معاملات. پھر عیادت میں بعض بار سوال ایسے کروا دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ پہ مبتلا کروا دیتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہو. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہو. یار بالکل ٹھیک ہے تو ہاسپٹل میں داخل کیوں ہے یار، ان کو چھٹی کرواؤ گھر لے جاؤ پھر. تو یہ اس قسم کی چیزیں ڈائریکٹ موقع دیکھ کے بات کرنی چاہیے.
جی
اچھا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیمار پڑے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پوچھنے ہی نہیں جاتے، توجہ ہی نہیں ہوتی.
ہاں چلو جی آپ بھی ٹھیک ہو جائے گا.
یہ بھی ہوتا ہے، سستی بھی ہوتی ہے.
بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں نا کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ایسی ٹینشن دے دیتے ہیں یار یہ تو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا اور وہ تو اتنے ٹائم میں انتقال ہو گیا اور یہ ہو گیا. اب اس کے دماغ میں جب عیادت کرنے کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ جا کے اس کا بوجھ ہی بڑھا کے آگے
بڑھا کے
آیا. ہاں وہ ڈرایا بھی نہ جائے اس کو کہ بس یہ جو مرض ہے نا یہ تو قبر میں جا کے جان چھوڑتا ہے. عیادت میں حکمت ہے،
قبر میں جانا یا نہیں جانا یہ بات اس کو ضرور قبر میں بچا دے گی. یہ تو قبر میں جا کے
بات یہ ہے کہ وہ قبر ظاہر عالم برزخ، اب وہ اس میں جانا تو ہر ایک نے.
جی
اب وہ زمین میں دفن ہونا نصیب ہو، سمندر میں ہو یا جو بھی ہو، تو عالم برزخ میں جانا تو ہے. اب مرض ہو یا نہ ہو تو انسان نے جانا تو ہے، تو اب اس کو کیوں ڈرا رہے ہو یار آپ. تو اس میں جھوٹ میں مبتلا کرنے والے سوال نہ کیے. یہ تو ہو گیا عیادت کا. اچھا پھر جب تعزیت کرتے ہیں بعض اوقات وفات کی، اچھا اس میں اب ایک بولتے ہیں یار بہت افسوس ہوا یار آپ کے. اب واقعی اگر افسوس ہوا ہے اور افسوس بھی بہت، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ تعزیت نامہ لکھوایا کسی کے نام، مطلب کاتب سے کہا کہ آپ لکھ دو میں دستخط کر دیتا ہوں، اس کو مضمون ظاہر بتایا ہوگا کہ یہ مضمون لکھو آپ میں دستخط کر دیتا ہوں، تو جب دستخط کے لیے سامنے لایا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا بہت افسوس ہوا، تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمن نے کہا کہ بہت تو نہیں افسوس ہوا ہے، تو بہت کا لفظ منہا کر دیا، کاٹ دیا۔ تو یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگان دین کی، اور ہم جا کے بہت کیا بس اس سے بھی زیادہ افسوس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجھے کم ہوا ہے مجھے زیادہ ہوا ہے، تو اس سے اب مقصود پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یار تیرا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہونا میں ہوں، بھلے میں جھوٹ میں مبتلا ہوں، بھلے میں اس میں ان کے وہ دھوکے میں مبتلا ہوں، تو میں تیرا خیر خواہ سب سے زیادہ بن کے دکھاؤں گا، تو یہ غم خاری کا یہ انداز یہ نہیں ہونا چاہیے،
نہیں ہونا چاہیے
صحیح انداز انہیں۔ ہمارے بزرگ ان کیا کرتے تھے، کسی بزرگ نے پوچھا ایک شخص سے کیا حال ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا، اتنا اتنا گردہ چڑھا ہوا ہے، اتنا جناب وہ گھر پہ راشن نہیں ہے میرے، کیا حال ہوگا اس کا۔ خود بزرگ تھے اب، وہ سوال بھائی سوال تو تھا نہیں تھا، اب وہ گئے جا کے جناب وہ جتنا قرضہ تھا اتنی رقم اور گھر کے راشن کا انتظام کر کے اس کے گھر بھیجا، اور آئندہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ اس طرح کسی کا حال نہیں پوچھوں گا۔ وجہ کیا کہ جب پوچھنا ہے تو کسی غریب شخص کو پوچھ رہی کیا حال ہے، وہ آگے سے بتا دے گا یار بجلی کا بل اتنا چڑھا ہوا ہے، نوٹس آ چکا ہے کٹنے کا، اور گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، آدھا مہینہ بھی ہوا ہے، اور ہم کہیں گے اچھا 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 ٹھیک ہے یار، تو آپ سوال کیوں کر رہے ہو یار، تو اگر سوال کیا ہے تو پھر ہمدردی کرو نا۔
جس کا حال پوچھا تھا وہ بھی تو کبھی کبھی چکر کاٹتے ہیں، وہ کہتا ہے کی حال سناما دل دا کہ محرم ناز نہ ملتا، وہ بھی
پنجابی کا بولو نا برے حال تے بانکے دیہڑے، یہ بھی بول دیتے ہیں کی کریے جی برے حال تے بانکے دیہڑے، وہ کیا ترجمہ کریں گے اردو میں،
پیڑا حال تے بانکے دیہڑے، پیڑا حال تے بانکے دیہڑے،
مطلب یہ کہ بہت برا حال ہے اور دن بھی بڑے خراب سے گزر رہے ہیں۔ تو بھی یہ جب کوئی پوچھ لے، ایک اور مدنی بھول یہ بھی ہے کہ جب کوئی پوچھ لے تو انسان کو چاہیے ذرا حکمت عملی سے تھوڑا جواب دے، یہ تو نہیں کہ آپ کسی نے پوچھا تو یار آپ اپنا پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دو کہ جناب یہ دیکھ لو میرا ایچ ڈی اسکین یہ ہے، اور اب وہ بےچارا پوچھنے والا شرمسار ہو جائے گا یار دوبارہ نہیں،
وہ بھی بعض کا ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے، یہ سی ٹی اسکین دکھا رہا تھا وہ کہہ رہا نہیں ایم آر آئی بتاؤ، ایم آر آئی کیا تھی تمہاری، یہ تو اوپر
یہ ساری چیزیں،
اس کی احتیاط ہونی چاہیے، اس
غم خاری کی اہمیت ہے لیکن اس کے کرنے کا انداز یہ درست ہونا چاہیے، جس کی غم خاری کی جائے اس کو بھی ہوش سلامت رکھنے چاہیے۔ امیر سنو فرماتے جو ہنسے ہوتا گھر وسے،
واہ
یعنی وہ میمنی میں کیا وہ لفظ ہے، جو ہنسے اس کو جو ہنسے اس کا گھر بسے، یہ اردو میں ترجمہ ہے اس کا، تو جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے۔ اب میں آپ کو پوچھوں گا سلمان بھائی کیا حال ہے، تو آپ اپنے پورے ہفتے کی وہ جناب ہسٹری میڈیکل اور کیا آپ کو جناب صدمہ پہنچا، کس نے آپ کو جناب وہ صدمہ پہنچایا، آپ پوری ڈیٹیل بتا دو میں سن لوں گا، ٹھیک ہے محبت ہے، تو میں انشاءاللہ یہ بھی نہیں کروں گا کہ آئندہ نہ سنوں، لیکن کوئی اور ہوگا نا وہ دوبارہ نہیں پوچھے گا، وہ کہے گا یار اس کو جب پوچھتے ہیں یہ آگے سے وہ پوری طوطا گانی سنا دیتا ہے نکال کر کے، یار یہ غم پہنچا یہ ہوا، تو حکمت عملی سے مسکراہیں گے، مسکراہٹ بکھیریں گے اپنے ہونٹوں پہ تو لوگ بھی آپ کو ویلکم کریں گے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ کون بہتے آنسوؤں پر نظر رکھتا ہے لوگ ہنستے چہروں کو دعا دیتے ہیں، کہ رونے والوں کو لوگ کم دیکھتے ہیں،
صحیح
لوگ جو مسکرا رہے ہو نا ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ عزوجل مدنی کام کرنا ہے،
جی
مدنی کام کرنا ہے، تو ہم کوشش کریں ہر اس کام سے بچنے کی جس سے لوگ ہم سے دور
ہو،
وہ کام کریں جس سے لوگ قریب ہو۔
مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول دیے آپ نے، کال شامل کرتے ہیں پھر بلال بھائی سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلمان بھائی، ریاض احمد عطاری مہروی کابینات سے مجلس حج عمرہ کا خادم عرض کر رہا ہوں۔ بخاری کے حوالے سے ایک بہت پیارا واقعہ ہمارے علاقے میں پیش آیا۔ ہمارے ساتھ ایک شہر ہے حضرو، یہاں ایک امیر آدمی رہتے ہیں، اتفاق سے ان کا بیٹا دریائے سندھ میں ڈوب کے شہید ہو گیا، تو
جب جنازہ تھا تو عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر پر تھے اس علاقے میں. انہوں نے عاشقان رسول نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور دفن کے بعد قبر پر تلاوت نعت خوانی اور خوب رو رو کر میت کے لیے دعائیں مغفرت کی اور ورثاء کے لیے صبر اور صبر پر اجر عظیم کی دعائیں کی. اب یہ امیر آدمی اتنا خوش ہوا کہ جب قبرستان سے ہم واپس پلٹے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریاض بھائی میرے رشتے دار انگلینڈ، امریکہ، دبئی، کویت، سعودیہ اور دیگر مطلب پاکستان کے شہروں سے اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں، لیکن جو دعوت اسلامی والوں نے کیا ہے اس سے میرا غم آدھا رہ گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں میں دعوت اسلامی کے لیے انتہائی محنت اور کوشش سے دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ بنایا. یہ عمارت کم و بیش 9 ماہ کے اندر بالکل مکمل فرنش ہو گئی، ماربل تک آخر تک لگے، اور الحمدللہ اب اس میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک غمخواری کی ایسی بہار ہے کہ آج تک یہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی مالی معاملت بھی ہے اور دعوت اسلامی کے ساتھ یہ بہت محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کو بہت پسند کرنے لگے ہیں.
ماشاءاللہ ریاض بھائی ہمارے کھلی کتاب ہے
جی.
اب یہ دیکھیں نا کہ وہ سائٹ کا جیسے فائدہ کہتے ہیں، اب نیت تو رضا الہی کی، اور اب یہ کہ امیر ہو غریب ہو تو دعوت اسلامی والوں کو تو امیر رسول کی تاکید ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ غمخواری کریں، جنازے میں شرکت کریں. تو اب دیکھیں محبتیں دی
جی.
اس کا فائدہ ظاہر ہے ان کی جیب میں رقم نہیں گئی
جی،
اس کا فائدہ دین کو ہوا
جی،
دعوت اسلامی کے مدنی کام کو ہوا، تو وہاں پر فیضان مدینہ بن گیا. تو امیر رسول فرماتے ہیں خوشی کا موقع ہو نا تو لوگ کوئی نہ جائے نا تو اتنا فیل نہیں کرتے. تو شادی ہوتی ہے کوئی یا کوئی ایسی کوئی تقریب ہے خوشی کی، اب رش لگا پڑا ہے، اس میں ایک شخص نہیں نظر آیا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ، لیکن جب غم کا موقع ہوتا ہے نا تو لوگوں کا رجحان کم ہے اس طرف جانے کا، تو اب جو نہیں آتا وہ زیادہ فیل ہوتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے اس کے بارے میں پھر بہت اچھے تاثرات بنتے ہیں کہ یار یہ میرا حقیقی خیر خواہ ہے، غم خوار ہے کہ جو اس موقع پر بھی میرے پاس پہنچ گیا. تو رضائے الہی کی نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کا مدنی کام جاری رکھیں، امیر سنت کی تاکیدات پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی اس کے فوائد دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے
انشاءاللہ. ریاض بھائی ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں مجلس حج عمرہ کے اور مدینہ مدینہ اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت کرے. ریاض بھائی آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج عمرہ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، حجاج کی تربیت بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر. ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا ہمارے سلسلے میں موجود اسلامی بھائی اور جو ہمارے پچھلے سٹرین اسلامی بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا. اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری مکہ مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. بلال بھی کیا فرمائیں گے آپ موضوع کے اعتبار سے؟
اس میں ایک چیز اس کو لے لی جائے کہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ غم خاری کرنی ہے. اب غم خاری شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک مستحب کام ہے، بسا اوقات کچھ صورتیں کی ایسی بنے گی کہ جہاں پر یہ کرنا آپ پر لازم بھی ہو جائے گا، فرض واجب بھی ہو جائے گا، لیکن اکثر طور پر یعنی کوئی ایک مسلمان ہے، اس کے ساتھ آپ کو کوئی باقاعدہ کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے دوست احباب میں شامل ہے، آپ کو بس اس کے دکھ کا پتہ چلا اور آپ نے جا کر اس کے دکھ کو شیئر کر لیا یا اس کی کوئی مالی امداد کر دوسری چیزیں، تو یہ سب آپ کے لیے ایک مستحب کام ہے، آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیا. اب اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسے الفاظ بولنا یا پھر مالی امداد کر تو رہیں لیکن اس مالی امداد کرنے کے بعد آپ کے اس کے ساتھ رویہ، اب غم خاری کرنا آپ کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی صورت میں مستحب کام تھا، لیکن اب آپ نے کر تو لیا لیکن کرنے کے بعد اب آپ کو اس مستحب کام کے بدلے اب آپ گناہ کمانے کی صورت میں آپ نہ جا پڑے. اب آپ نے اس کو ایسے بول بولے جس طرح بہت افسوس کی مثال دی، اب یہ کہنا جھوٹ ہے اور جھوٹ حرام کام ہے. اسی طرح آپ نے مالی امداد کر تو دی لیکن اس مالی امداد کے سلسلے میں آپ کے پس پشت کوئی اور چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہیں کہ کل کلاں کو میں اس سے فلاں کام نکلواؤں گا، یا پھر اگر اس سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو جناب احسان جتانا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ ساری صورتیں. تو غم خاری کرنا ایک مستحب کام تو تھا لیکن آپ نے ابھی اس کے بدلے کمایا کیا؟ حرام کام کمایا، اس کی دل آزاری کی اور جہنم میں لے جانے کا آپ نے اپنے خود کے لے جانے کا سامان کیا. اب اس میں دوسری صورت یہ بھی ہے کہ سامنے والے نے اگر آپ کو دکھ شیئر کر دیا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جناب میرے گھر میں راشن نہیں ہے، یا مجھ پہ بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے، یا میرے فلاں فلاں معاملات جو ہے وہ کاروباری پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ آپ اس کی کچھ مالی امداد کر سکتے ہیں، تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مالی امداد کرنی ہے. اب علماء کرام نے کتابوں کے اندر بھی لکھا کہ اپنے بھائی کی مال امداد کرنے کے تین طرح کے تین صورتیں ہو سکتے ہیں گویا کہ مال کے ذریعے غمخاری کرنے کی.
جی
اب پہلی کیا ہے کہ یار آپ سامنے والے کو اپنے غلام یا خادم کا درجہ دیں اور آپ کے پاس جو زائد مال ہے نا آپ اس اس کی امداد کر دیں. یعنی ہر شخص کے پاس ہے کہ نارملی ہم بات کریں کہ جو کھاتا پیتا شخص ہے اس کے پاس 5-10 لاکھ 15 لاکھ اپنی اپنی حیثیتوں کے اعتبار سے ڈپوزٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اگر سامنے والے کو پتا چلا بھی یہ بیچارہ جو ہے وہ مالی کرائسی سے گزر رہا ہے کچھ میں امداد کر سکتا ہوں آپ نے 4-5 لاکھ دے دیے یا اور بھی کوئی صورت جو بھی بنتی ہے مال کی امداد کرنے کی آپ نے کر دی غلام یا خادم سمجھ کر کے جو مال زائد تھا وہ آپ نے دے دیا تو ایک تو یہ ہے بھائی چارے کرنے کی غمخاری کرنے کی صورت مال کے ذریعے سے. دوسری صورت یہ علماء نے بیان کی ہے کہ اس کو آپ اپنا درجہ دے لیں یعنی اپنے برابر سمجھ لیں اور جو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ اس کو اس میں شریک کر لیں اور اس کی ہر طرح سے امداد کریں. جی یعنی علماء کرام نے تو یہاں تک واقعات لکھے ہیں بزرگوں کے کہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ بھائی چارہ کیا اس کی غمخاری کی اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی چادریں تک پھاڑ کے گویا کہ دو کر کے اس اپنے بھائی کو دی اور اس کی غمخاری کی یہ صورت انہوں نے بنائی ہے. اب یہ تو ہو گئی دو صورتیں. تیسری صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آپ اس کو اپنے سے بڑا درجہ دے لیں یعنی اس کو اپنی ذات پر فوقیت دے لیں اور علماء کرم فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس درجے میں اتار لیں کہ آپ اس پر جان قربان کرنے والے بن جائیں. تو غمخاری اگر مال کے ساتھ کی جائے تو اس کی یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی چیز وہی ہے کہ غمخاری ایک مستحب کام ہے. مستحب کام یعنی اس کو ثواب سمجھ کر نیکی کمانے کے عنصر کے ساتھ اگر اس کو کیا جائے گا تو ثواب ملے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کمانے جائیں تو گناہ کما کر.
صحیح. اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے سے غمخاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے یہ کلام سنا دے. مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے.
واہ ماشاءاللہ عبدالبارک بھائی آپ تو ماشاءاللہ اچھے نعت خان بنتے جا رہے ہیں. مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میں فرمائش کرنا چاہتا ہوں میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے.
ٹھیک ہے جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد عارف بات کر رہا ہوں کوتادو ضلع مظفر گڑھ سے. مجھے نعت سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
واہ جی واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے نعت سنا دیے اے حسنین کے نانا.
ماشاء اللہ مرحبا. جی شامل کریں کلام مدنی بھائی پھر نان بھی پڑھیں گے. صلی علی الحبیب صلی اللہ
تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی
مناظر یا نبی یا
کے بھی وہ اشعار پڑھ دیں.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
پیارا کلام سنا آپ نے. اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکت عطا فرمائے. دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غمخوار ہیں, دنیا میں بھی غمخواری فرما رہے ہیں اور کل قیامت میں بھی اس وقت غمخواری فرمائیں گے جس دن غمخواری کرنے کے لیے کوئی قریب آنے والا نہیں ہوگا. یوم یسر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, سارے چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. پیارے مصطفیٰ اپنے دامن رحمت میں اپنے غلاموں کو چھپا رہے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباء الحمد للہ جگہ عطا فرمائے. وقت سلسلے کا اختتام پذیر ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کوئی بھی ڈسکشن اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کو سکپ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. کلام بعض کا اتنا اچھا چل رہا ہوتا ہے اس کو سکپ کرنے کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا. کبھی اس میں بندہ ڈوب جائے تو پھر وہ کام آگے بھی جو ہے بعض کا نکل جاتا ہے, لیکن ساری باتیں مینج کرنی ہوتی ہیں, دیکھنی ہوتی ہیں, چلانی ہوتی ہیں. آخر میں سب کیا مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں گے؟
جس طرح ہمیں غم خاری کی حاجت ہے دوسروں کو بھی ہے.
واہ,
سستی نہ کی جائے.
سبحان اللہ. جی بلال بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟
غم خاری کی اہمیت کا اندازہ بس اسی بات سے لگا لیا جائے اگر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو کہ اگر ہم کسی غم میں دکھ میں پھنسے ہوں یا مرض کا شکار ہوں تو اس وقت ہمیں جس طرح غمخوار کی حاجت ہوتی ہے تو سامنے والا بھی ایک انسان ہے, اس کے ساتھ بھی تمام عناصر پیش آتے ہیں. تو جس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے. ہمیں جس طرح اپنے لیے غمخواری پسند ہے جس طرح ہمیں دوسروں کی بھی غمخواری کرنی چاہیے.
واہ سبحان اللہ, بڑے جامع انداز میں آپ نے بھی پیغام بھی ہمیں سے دیا. شیخ طریقت امیر سنت کا مبارک انداز بھی ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی غمخواری فرماتے ہیں, عیادت بھی فرماتے ہیں, کوئی بیمار آئے اس کو بھی نوازتے ہیں. میرے مدنی چل کے ناظرین ہمیں بھی غمخواری کرنی ہے. اور اگر ہماری کوئی غمخواری نہ کرے, مصیبت میں مشکل میں ہمیں نہ پوچھے, تو ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا. مجھے کسی کی غمخواری ہی کرنی ہے اور مجھے جو ہے وہ اچھے رستے پر جو ہے وہ چلتے رہنا ہے. کوئی مجھے پوچھے تب بھی میں نے اپنی آخرت کی سنوارنے کی کوشش کرنی ہے, اگر کوئی نہیں پوچھے تو بھی میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بہر صورت جو ہے وہ وابستہ رہنا ہے اور قائم و دائم رہنا ہے. کوئی پوچھ رہا ہے تو مہربانی ہے, نہیں پوچھ رہا تو انشاءاللہ حضور پوچھیں گے. اور جب حضور انشاءاللہ پوچھیں گے, حضور کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلب غمخواری اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس کے سائیڈ افیکٹس سے بھی بچائے. امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار, سب کو پڑھنے کا سجیسٹ کروں گا. آپ بھی پڑھیے گا. دعوت اسلامی کے مدنی مول پر بستا رہیں, نیکیاں کرتے رہیں, دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب دلاتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.